السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بجيل محمد وعلى محمد. ایدن محترم، شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس مناسبت سے سب سے پہلے تعزیت و تسلیت اس زمانے کے امام اور حجت دوراں حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا محمد کی خدمت میں عرض ہے. اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام باقر کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. سیرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کئی پیرائی میں کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز کہ جو ہر امام کی زندگی میں ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، وہ اس دور کے موجودہ سیاسی اور جغرافیائی حالات میں امام کا عمل ہے. اور امام کا جو بھی عمل ہے وہ حجت خدا اور امام معصوم ہونے کے ناطے ہمارے لیے حجت شرعی رکھتا ہے. حجت شرعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں امام باقر علیہ السلام کے عمل کی پیروی کروں تو روز قیامت میرے پاس حجت، دلیل اور وزن ہوگا اللہ کے سامنے. اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے، تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں کہوں صحیح اور مستند حدیث اور سیرت امام کے مطابق میں نے یہ عمل ان کی سیرت اور ان کی سنت میں دیکھا ہے، یہ عمل میں نے کیا ہے. اس کو حجت کہا جاتا ہے. پس اس زمانے کے سیاسی اور جغرافیائی حالات میں امام کا جو عمل ہے وہ ایک طرف میرے لیے حجت ہے، دوسری طرف ایک حقیقی شیعہ کے لیے، ایک حقیقی منتظر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے راہ گشا ہے کہ کس طریقے سے مختلف حالات اور واقعات میں رہتے ہوئے امام نے ایک حکمت عملی اپنائی، ایک موقف اپنایا. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا، آپ کا ایک طرز زندگی تھی، آپ کا ایک طرز فکر تھا جو میرے لیے حجت بنا. اور پھر اسی جیسے مشابہ حالات و واقعات زندگی میں جو میں گزار رہا ہوں، مجھے بھی امام کی سیرت سے الہام لیتے ہوئے اپنی زندگی میں درست فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اس سے قبل کے گفتگو میں وارد ہوں اور امام کی سیرت اور امام کے اقوال کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں، خود امام باقر علیہ السلام سے متعلق ایک انتہائی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے، خواہ وہ ان کے نام کی نسبت سے ہو یا امام کی سیرت کی نسبت سے ہو. توجہ رکھیے گا، ہم چونکہ سیاست کو گالی سمجھتے ہیں، ہم بے نظیر و شریف و الطاف حسین و جی خان صاحب اور پاکستان کی اس گندی سیاست کو ہی سیاست سمجھتے ہیں، لہذا ہماری نظر میں سیاست جو ہے وہ ایک گالی اور فحش کلمہ ہو گیا ہے. اور جب بھی ہم اس کلمے کو، اس لفظ کو آئمہ سے جوڑتے ہیں تو بہت سارے لوگ چراغپا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ اس نجس لفظ کو کیوں آئمہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور بعین ہی یہی واقعہ حضرت امام خمینی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اطلاعات کا، انٹیلیجنس کا آفیسر امام خمینی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قبلہ آپ تو بہت بڑے مرجع ہیں، آپ تو بہت بڑے مجتہد ہیں، آپ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ تو بہت بڑے فلسفی ہیں، آپ تو بہت بڑے لکھاری ہیں، بڑی کتابیں ہیں، بڑے فالوورز ہیں آپ کے، آپ اور اس سیاست میں، گندی سیاست میں. تو امام خمینی نے کہا تم جس کو گندی سیاست کہہ رہے ہو ہم اس سے پہلے ہی دور ہیں، ہم اس سے پہلے ہی دور ہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہاری سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں، نہیں ہم تمہاری سیاست میں قدم نہیں رکھ رہے، بلکہ ہم زیارت ائمہ طاہرین جو ائمہ کا ہدیہ ہے اس کے مطابق، انتم سیاست العباد کہ آپ سیاست گزار ہیں، اس کے تحت ہم علماء زمان غیبت کبریٰ میں حکومت شرعیہ کے نفاذ کے لیے اللہ اور اس کے معصوم امام کی جانب سے ذمہ دار قرار دیے گئے. لہذا ایک پہلی بات تو یہ، لہذا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم فوراً سے غیر سیاسی ہو جاتے ہیں اور آئمہ کو بھی غیر سیاسی کر دیتے ہیں. انتم سیاست العباد، آپ سیاست کرنے والے ہیں. سیاست کا اصل معنی کیا ہے؟ سائس سے جو سدھارتا ہے، جو تربیت کرتا ہے. آئمہ طاہرین اللہ کی طرف سے سیاست الہیہ کے نمائندے ہیں اور وہ بندوں کی تربیت کرنے والے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا ہر امام کا ہر عمل سیاسی ہے. اب وہ سیاسی ان معنی میں سیاسی نہیں جن معنی میں ہم آج کل کی سیاست لیتے ہیں. سیاسی ہے یعنی حکمت سے بھرپور ہے، پر ہے، اس میں لطائف ہیں، اس میں ذرائف ہیں، اس میں اصول زندگی ہے، اس میں راہ گشا نکات موجود ہیں ائمہ کی زندگی میں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ، خود ہماری غلط اردو کی وجہ سے امام باقر کو امام باقر کہا جاتا ہے، جو امام باقر کہا جاتا ہے جو لفظاً بھی غلط ہے اور تلفظاً بھی غلط ہے. باقر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھولنے والا، شکاف دینے والا. چونکہ ابھی گفتگو میں عرض کروں گا، گفتگو کے دو حصے، تین حصے ہیں، جس کے پہلے حصے کی ابتدائی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام باقر سے متعلق دو تین غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں، جس میں سے ایک امام کی زندگی سے متعلق ہے، دوسرا امام کے اسم گرامی سے متعلق ہے. امام کا جو دور تھا وہ انتہائی حساس دور تھا، اور امام نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ اسی لیے کی تاکہ علوم آل محمد علیہ السلام کو نشر کیا جا سکے. اسی لیے امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا، پھاڑنے والا، نکالنے والا، کلاسیفیکیشن کرنے والا، ڈیوائڈ کر کر ایک علم سے دوسرا علم اور دوسرے سے تیسرا علم نکالنے والا. لہذا کوشش کیجیے کہ جب بھی امام باقر کہا جائے تو امام باقر ہی کہا جائے، امام باقر نہ کہا جائے. یہ باقر اردو کے لحاظ سے تو شاید چل سکتا ہو، لیکن یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم آئمہ کے ناموں کو اپنی اردو کے تحت یا اپنی کسی بھی مادری زبان کے تحت بگاڑیں اور اس کا معنی تبدیل کریں. درود بھیجے کے بھیجی محمد و آل محمد پر. کیونکہ یہاں پنکھے کا مناسب انتظام نہیں ہے، مجھے بار بار پسینہ بھی آ رہا ہے، تو اگر تھوڑا سا آپ کا ساتھ رہے گا تو کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. درود مل کے بھیجیے محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک مخصوص نہج کی حامل ہے. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ نے حضرت جابر کے ذریعے سے اس پانچویں حجت کو اپنا سلام پہنچوایا کہ اے جابر، جب تم میرے پوتے، جابر میرے پوتے محمد ابن علی ابن الحسین سے ملنا تو میرا سلام پہنچانا. اب یہ جابر کون ہے؟ جس نے چھ معصوموں کو در کیا ہے، رسول اللہ، امام علی، امام حسن، امام حسین اور امام محمد باقر علیہ السلام، پانچ امام اور آپ کی خدمت کے چھٹی معصوم کون ہے؟ سرکار دو جہاں. اور رسول اللہ کا سلام خاص طور پر امام باقر کے لیے علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ امام باقر علیہ السلام کو ایک ایسا کام انجام دینا تھا تو آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب آ جائیے امام کی سیرت پر. امام 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا نور اس دنیا میں ساتے ہوتا ہے, دنیا منور ہوتی ہے. کربلا میں حضرت علی اصغر کے بعد جو سب سے چھوٹا سن لکھا گیا ہے وہ امام محمد باقر کا ہے. آپ واقعات کربلا کے چشم دید گواہ ہیں. اس کے بعد مدینہ کی پوری زندگی جو امام سجاد علیہ السلام نے گزاری آپ اس کے گواہ تھے, اور پھر امام سجاد کی شہادت کے بعد جب آپ درجہ امامت پہ فائز ہوئے تو یہ وہ دور تھا کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی. اس کشمکش اور رسہ کشی میں امام نے فیصلہ کیا کہ اس وقت بہترین فرصت موجود ہے ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے کہ ہم علوم قرآن اور علوم آل محمد کے کو فروغ دیں. اور یہی وجہ ہے کہ دو آئمہ نے اپنی پوری زندگی وقف کی. دیکھیے امام سجاد کا دور آپ کے ذہنوں میں ہے. کربلا کے بعد ایک کرفیو کا سا سما تھا, 35 سال امام سجاد رہے. اب یہ جو میں نے شروع میں ایک جملہ دیا تھا, آئمہ کا ہر عمل سیاست الہیہ کا حلم بردار ہوتا ہے, تو خود امام سجاد کا گریہ ایک سیاسی عمل تھا, ہائے حسین کہنا ایک سیاسی عمل تھا, ہائے حسین یا حسین کہنا ایک سیاسی عمل تھا. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا اس یا حسین میں یا ہائے حسین میں تین عظمتیں پوشیدہ تھیں, ایک کوڈ ورڈ کی صورت میں, ایک راز و سر کی صورت میں یہ جملہ اہل بیت نے کربلا سے منتقل کیا ہے پوری دنیا میں. آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے, آپ کے لاشوں کو پامال کر دیا جاتا ہے, سر اقدس تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے, خواتین کو بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے, در در پھیرایا جاتا ہے, قید میں رکھا جاتا ہے, اس کے باوجود یہ اسرائے کربلا یا سیران کربلا ہائے حسین کہتے تھے تو ان کو تازیانے لگائے جاتے تھے. کیا وجہ ہے آخر؟ بظاہر امام حسین قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, لاشا پامال ہو گیا, سر نوکی نیزہ پہ جڑ گیا, خاندان قیدی بن گیا. اب کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس حقیق میں جو تحقیق کی اس ہائے حسین میں, چونکہ امام چاہتا ہے کہ مطالب اعلیٰ کو لوگوں تک منتقل کرے, رسن بستہ زنجیر میں جکڑے ہوئے امام کیسے پہنچائیں اس حسینیت کو, یہ ہے سیاست آئمہ کی. توجہ رکھیے گا, ہائے حسین, ہائے حسین میں سب سے پہلا عنصر جو موجود تھا وہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے. توجہ رکھیے گا, مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دربار یزید میں امام سجاد کا جو پہلا جملہ تھا وہ اسی عنصر کی تشریح اور تبیین کے لیے تھا. من عرفنی عرفنی ومن لم يعرفنی فانا الذی, میں وہ ہوں الذی مذبوح بشط الفرات, کہ جس کو نہر فرات کے کنارے ذبح کا کیا گیا ہے. اگر امام کہتے تھے قتل کیا گیا ہے تو قتل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. توجہ رکھیے گا, امام ایک ایک لفظ نبت اللہ استعمال کر رہا ہے, میں اس کا فرد انا ابن الذی المذبوح بشط الفرات, میں اس کا فرزند ہوں جس کو نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا. اب ذبح جیسے ہی تصور آئے گا آپ کو ایک گلے پر چھری چلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ کہنا تھا اور امام کا یہ جملہ سننا تھا کہ کوہرام بپا ہو گیا. پہلا عنصر ہائے حسین میں کیا تھا؟ وہ منتقل کرنا تھا کہ امام حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. ایک وہ منتقل کر دیا, دو عظمت امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے مجسم کرنا تھا, یہ حسین کوئی اور نہیں ہے, یہ سوار دوش رسالت ہے, اور پھر امام حسین کی حقیقت کو اور آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا. تو یہ آئمہ کا سیاسی عمل ہے, یہ ماتم, یہ شبی ذوالجناح, یہ شبی تابوت, یہ سینہ زنی, یہ جو صفے لگائی جاتی ہیں ماتم کی, ان سب میں ایک سیاسی اسرار اور رموز موجود ہیں ذہن گرامی. تو آئمہ کا ہر ہر عمل سیاسی ہوتا ہے, لہذا امام سجاد نے دیکھا کہ اس وقت ضرورت ہے, اور یہی وجہ کہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں آئمہ مل کر مکتب جعفری کی بنیاد رکھتے ہیں. اس کڑے دور میں, اس سخت دور میں امام نے جب موقع ملا امام سجاد کو, تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. اب ہماری مصیبت تو یہ, ہم دعا پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد رکھ دیتے ہیں, دعا کو میل پڑھ ہی جائے گی, پڑھ کے ثواب حاصل کیے, جیب میں ڈالا, تبرک لیا اور چل دیے. ہمارا مزاج کیا ہے, وہ ثواب بنا دیا گیا ہے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہیں, یہ پڑھنے کے لیے ہیں, یہ عمل کرنے کے لیے ہیں, ان میں ایک آئیڈیالوجی موجود ہے. لہذا امام سجاد کو جتنا موقع ملا, امام نے دین کی حقیقت کو, قرآن کی حقیقت کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنے عمل اور اپنے گریے اور اپنی عزاداری کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. اب امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں اور امام جعفر صادق کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس میں کشمکش شروع ہوئی, جس کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہترین فرصت ہے کہ جس میں ہمیں عوام کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ امام سجاد کو موقع نہیں مل سکا, امام علی کو کما حق و موقع نہیں ملا. یہ چار سال میں جو مولا علی کے خطبات کا ایک حصہ نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے, یہ بہت بڑا خزانہ ہے علمی ہمارے پاس, لیکن مولا علی کو اس طریقے سے موقع نہیں ملا. مولا علی کبھی کہتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہاں جو علم ہے اس کا حامل کوئی نہیں ہے, اس کا رازدار کوئی نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام کو نسبتاً بہتر حالات ملے, نسبتاً بہتر حالات ملے. میں اگر سیاسی حالات کی طرف جاؤں اور جتنے بادشاہ آئے امام کی زندگی میں ان کا جائزہ لوں, اور ان کی سیاست اور ان کی طرز حکومت کا جائزہ لوں, کا آئمہ کے خلاف ان کا کیا ایکشن تھا, تو گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی اور ہماری بحث سے بھی خارج ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورۃ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے. یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئمہ کے زیر تربیت آ جائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں عالم لگا لیں, یا شب یہ روزہ امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ماکٹ یا کوئی ماڈل جو ہے گھر میں لگا لیں, یا آئمہ کے نام فریم کرا کے لگا لیں, یا علماء سے دوستی میں سے یہاں پہ علماء کی تصویریں لگی ہیں ہم علماء کی تصویریں لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ اظہار محبت ہے, علم لگانا اظہار محبت ہے, ادا خانہ سجانا اظہار محبت ہے, لیکن یہ کونوا مع الصادقین کا مصداق نہیں ہے. کونوا مع الصادقین خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ علم کے ساتھ ہو جاؤ, نہیں, علم کربلا کی نشانی ہے, توجہ رکھیے گا. آئمہ کے اسماء نشانی ہیں آئمہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے. علم جیسے نظر آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ابو الفضل العباس, آپ علم کو سلام نہیں کرتے. یہ اسٹیل کا علم ہے, یہ لکڑی کا علم ہے, وہ علم ہے, ایک بانس ہے, ایک میٹل ہے, اس میں ایک پرچہ لگا ہے, پرچم لگا ہے, اس میں یا عباس لکھا ہے, لیکن یہ علم نشانی بن جاتا ہے کہ آپ کا رابطہ روحانی حضرت عباس سے جوڑ دیتا ہے. یہ نشانی کتنی قیمتی ہے کہ آپ کا رابطہ معنوی حضرت عباس علیہ السلام سے جوڑ دے. تو آئمہ طاہرین کی زندگی میں اس قسم کے حالات پیش آئے, اور پھر آئمہ طاہرین علیہ السلام نے بہترین فرصت اس چیز کو سمجھا اور تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے سامنے بیان کیا. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی مثال میں نے بہت جگہ عرض کی, آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثال کے طور پہ میں اپنے بچے سے کہوں, بیٹا تم ڈاکٹروں کے ساتھ ہو جاؤ, بیٹا جائے ڈاکٹروں کا آلہ خریدے, گلے میں لٹکا لے, سفید کوٹ پہن لے, جی اور تصویر کھینچوا کے مجھے بھیج دے. دیکھیے بابا آپ نے کہا تھا ڈاکٹروں کے ساتھ ہو جاؤ. میں کہوں بیٹا میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں کہوں بیٹا انجینئروں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ جائے اور انجینئروں نے ٹوپی پہنے اور دو تین کاغذ لپیٹ کر ہاتھ میں لے لے, تصویر کھینچوا لے انجینئرس کے ساتھ اور کہہ کہ میں انجینئروں کے ساتھ ہو گیا. میں کہوں بیٹا آپ انجینئروں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے زیر تربیت رہ کر خود بھی ڈاکٹر بن جائیں. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے, یعنی ان کے زیر تربیت رہ کر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ظرفیت ہمارے اندر رکھی ہے ہم ان کی تعلیمات کو اپنی روح سے, اپنی روح کو ان کی تعلیمات سے مزین کرتے چلے جائیں. یہ ہے کونوا مع الصادقین کا حقیقی معنی, ان کی ولایت کا اقرار, ان کی ولایت کا اعتراف, ان کی ولایت کا اعلان اور پھر عملی طور پر ان کی ولایت سے وابستگی. توجہ رکھیے گا, یہ امام کو موقع ملا اور پھر یہی وجہ ہے کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنی زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ آپ کو بہت بڑا حصہ آئمہ کی تعلیمات میں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آئمہ کو نسبتاً ایک کھلا ماحول ملا اور اس کھلے ماحول سے امام نے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کما حق و فائدہ اٹھایا, اپنے حکمت عملی نشر علوم دینی اور نشر علوم آل محمد کو قرار دیا, اس کی وجہ سے آج ہماری فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری کہلاتی ہے. ہماری فقہ فقہ جعفری کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام نے اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ ہماری فقہ موسوم ہو گئی ہے امام کے نام سے. اور اگر امام باقر کی کوششیں نہ ہوتیں اور آپ نے راستہ ہموار نہ کیا ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے میدان عمل اتنا آسان نہیں تھا. یاد رکھیے گا, آئمہ طاہرین کی اپنی ایک زندگی ہے جس کو وہ گزار رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام کو زندگی میں اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے, حکم خدا کو پہنچائے, ولایت کو پہچنوائے, اہل بیت کی شناخت کرائے, اور پھر تیسرا بڑا کام جو اس معارف دینی کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, آنے والے امام کے لیے اس کی امامت و ولایت کے لیے راستہ ہموار کرے جتنا ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد میں آنے والے امام کے لیے ایک گراؤنڈ ورک تیار کر کے جاتا ہے تاکہ اس امام کو موقع مل سکے, تاکہ وہ ایک بند گلی سکھ کے بجائے ایک کھلے میدان میں اتر کر اپنے وظائف شرعیہ کو انجام دے سکے. امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب مقدمہ بنتا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی علمی جد و جہد اور تحریک کے لیے. یعنی یوں کہوں گے, اگر امام باقر کی تحریک نہ ہوتی تو امام صادق کو بھی وہ موقع نصیب نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا کہ ہر امام بعد میں آنے والے امام کے لیے زمینہ ہموار کرتا ہے. لہذا اگر ہم امام باقر علیہ السلام کے ارشادات کی طرف آئیں تو ہمیں متنوع مختلف اور ابعاد و مختلف ابعاد و جہاد رکھنے والے امام کے اقوال نظر آتے ہیں. کہیں نیت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے, کہیں اجتماع اور سوسائٹی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے, کبھی انسانی رشتوں کے تحفظ کی خاطر امام ایسے ارشادات اور بیش بہا قیمتی خزانے اور گوہر نایاب ہمارے سپرد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر امام کے ایک ایک قول کی تشریح کی جائے تو اس سے ہماری زندگی گلو گزار بن سکتی ہے. وہی مسائل کہ جو آج ہماری زندگی میں اپنے سیاہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں اور سب ہم اس کی نحوست سے اور منحوسیت سے نالا نظر آتے ہیں، فریادی ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں، التماس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی تعویذ گھنٹے کے چکر میں جا رہا ہے، کوئی جنتر منتر کے چکر میں جا رہا ہے، کوئی زائچہ کے چکر میں جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسائل جو معاشرتی ہیں، سوشل ایشوز ہیں، گھریلو مسائل ہیں، شادی طلاق کے مسائل ہیں، یہ حل ہو جائیں، جو حل ہونے والے انشاءاللہ نہیں ہیں ان طریقوں سے، سوائے اس طریقے کے جو معصوم نے ہمیں دیا ہے۔ ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نعرہ ولایت لگاؤں، علی ولی اللہ کہوں کہ بس علی کی ولایت کافی ہے۔ علی کی ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ حسن کی ولایت سے انکار کیا جائے، علی کی ولایت 11 ائمہ کی ولایت کے اقرار کے ساتھ فائدہ دے گی۔ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ میں 11 ائمہ کی ولایت کا اقرار کروں، 11 ائمہ کی عزاداری کروں، لیکن اپنے موجودہ دور کے امام کی امامت اور ولایت کے تقاضوں کو پورا نہ کروں، 11 امام کی ولایت کا اقرار میرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ولایت علی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مولا علی کا نعرہ لگا کے میں خاموش ہو جاؤں، انہیں امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام قادم، امام رضا، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کی ولایت کے ساتھ، اور پھر اپنے زمانے کے امام کی ولایت کو قبول کروں، اور جب امام کی ولایت کو قبول کروں تو پھر جو جو امام کہہ کے جا رہا ہے، جتنا کہہ کے جا رہا ہے، اس کو منعن قبول کر لو، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ فلیل عوام ان یقلدہ، گیارہویں امام فرما رہے ہیں عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے علماء کی جن کی صفات بیان کی ہیں ان کی تقلید کرو، ختم ہو گیا مسئلہ۔ امام کہہ رہے ہیں یہ فقہا کہ جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہوں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ، ایسے فقہا جو راوی ہوں، نقل کریں، استنباط کریں، حکم شرعی بیان کریں، ان کی طرف رجوع کرو، وہ حجت ہے میری طرف سے۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي یعنی میری حجت، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ یہ اختیار دے، جس کو کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو حضرت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي، میرا عہدہ ہے یہ، میں جس کو منتخب کروں گا، میں جس کو قرار دوں گا، وہی امام ہوگا۔ تو وہی امام ان فقہ مجتہدین کو جو جامع شرائط ہیں اور خاص شرائط کے حامل ہیں، ان کو حجت شرعی بنا کر اس دنیا سے غیبت میں جا رہا ہے۔ یہ ہے ولایت، نہ یہ ولایت کہ میں من مانی ولایت کو قبول کروں، کہ جو مجھے اچھا لگے، جو مجھے پسند آ جائے، جو دل کو بھا جائے اس کو قبول کر لوں، اور جو دل کو نہ بھائے اور مزاج پہ گراں گزرے اس کو رد کر دوں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ولایت کا حقیقی معنی۔ لہذا امام کی ولایت کو قبول کرنا ہے، امام کا ہر عمل ولی حجت ہے، لیکن وہ عمل یا وہ قول یا وہ بات یا امام کی وہ سنگ جو واٹس ایپ پہ آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے لیے حجت شرعی کا، کیونکہ مولانا واٹس ایپ پہ آیا تھا، ہمارے لیے کیا ہوتا ہے فیس بک پہ آیا تھا، واٹس ایپ پہ آیا تھا، بھائی واٹس ایپ حجت شرعی نہیں ہے۔ مگر یہ کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ امام کو جو قول بھیجا جا رہا ہے وہ مستند آدمی بھیج رہا ہے، مستند قول ہے، تو پھر آپ یہ حجت شرعی ہے۔ اس لیے میں بار بار قید لگا رہا ہوں، ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی ولایت کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی ولایت کو منعن قبول کر لو۔ یہ منعن قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کھوٹ ہے اور کونوا مع الصادقین کا مذاق نہیں بنا انسان۔ تو ہمیں کونوا مع الصادقین کا مذاق بننا ہے اور ان کے زیر تربیت آنا ہے، تاکہ ہم میں جو صلاحیت ہے انسان بننے کی اور اہل بیت کا مطیع اور محب اور شیعہ بننے کی، وہ ہم اس کو پالے اس منزل کو. اب جو دوسرا حصہ ہے میری گفتگو کا وہ ہے امام کی سیرت سے کچھ اقوال, جس کو میں نے عرض کیا کہ ہمیں سوشل ایشوز بھی نظر آتے ہیں, اجتماعی ایشوز بھی نظر آتے ہیں, حتی سیاسی اور ولایت کے عنوان سے بھی ہمیں نظر آتا ہے. اب کربلا ہو چکی ہے, 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, امام منصب امامت فائز ہو گئے ہیں, اب امام دین کی تشریح کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کون امام معصوم, جس کی عصمت, جس کے علم, جس کی حجت ہونے کی گواہی خداوند عالم قرآن میں نص کے ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے. اب امام فرما رہا ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام 5 چیزوں پہ قائم ہے, الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ. اسلام 5 بنیادوں پہ قائم ہے, 5 بنیادیں ہیں اسلام کی, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج اور ولایت. ولم ینادی بشیئن, توجہ رکھیے گا, اب امام کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں پہ قائم ہے. اب لوگ کان کھڑے ہو گئے, بھائی 5 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ امام علم لدنی رکھتا ہے, علم قرآن رکھتا ہے, اب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ 5 ہیں. وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ, لیکن جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے جو غدیر خم میں اللہ کے حکم سے نبی نے لوگوں کے سامنے علی کی ولایت کے صورت میں پیش کی, جتنی تاکید اس کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ولایت ہے کہ جو نماز کو نماز بناتی ہے, روزے کو روزہ بناتی ہے, زکوٰۃ کو زکوٰۃ بناتی ہے, حج کو حج بناتی ہے, اور تمہیں مطیع اہل بیت بناتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. دو رائے نہیں ہیں اس میں, بالکل واضح اعلان ہے کہ اسلام 5 چیزوں پہ قائم ہے, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, ولایت. اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے, اب دامن مخصوص گنجائش نہیں کہ میں اس ولایت کو کھولوں. محرم میں کسی موقع پہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ امام نے کیوں ولایت کے عنوان کو اتنا تاکیدی قرار دیا ہے. اور پھر چونکہ ائمہ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں کو, لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر امام اپنے سے بعد والے امام کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے, لیکن میرے زمانے کا 12واں امام, میرے زمانے کا امام وہ امام ہے کہ جس کے لیے 13 معصومین نے اقوال پیش کی ہے. بہت کم ہیں ائمہ جن کے بارے میں گزشتہ ائمہ کے اقوال آپ کو اس طریقے سے مل جائیں, لیکن امام زمانہ وہ واحد امام ہیں, وہ واحد معصوم ہیں کہ جن کے لیے ہر ہر معصوم نے ایک جملہ کہا ہے. چھٹے امام کا جملہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے, آپ کے سماع سے گزرا ہوگا. امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی, اگر میں اس باری حجت کے زمانے کو پالوں تو پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں. توجہ رکھیے گا, یہ بلا وجہ نہیں ہے, اس کی حقیقت ہے, ایک فلسفی ہے. کیوں؟ امام مکمل کرنے والا ہے, مکمل ہے دین کو, شریعت کو, انبیاء اور ائمہ طاہرین کی تحریک کو اور جو کمال تک پہنچانے والا ہے. لہذا سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے جس کا نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان لانے والو صبر کرو انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اور رابطہ برقرار کرو. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصبروا, یعنی صبر کرو. امام کہتے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض, واجبات کی ادائیگی میں صبر کو, دل نہیں چاہ رہا لیکن کہو کہ اللہ تیرا حکم ہے, میں حاضر ہوں, میں تیرے حکم سے سرپیچی نہیں کر سکتا، لہذا صبر کرو اور اپنے دل کو آمادہ و تیار کرو، دل کی توجہ کو موڑو تاکہ تم واجبات کو انجام دے سکو۔ اصبروا، وہاں کا اصبروا، یہاں کا امام اصبروا علی اداء الفرائض۔ پھر امام نے کہا وصابروا، صابروا یعنی اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں اجتماعی طور پر، جو آپ کو سورہ والعصر میں نظر آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا یعنی مل کر ایک دوسرے کو نصیحت و سفارش و تاکید کرنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں، واٹس اپ پہ نہیں، مذاکرہ، اجتماع، مجلس، محفل، کہ جس میں مومنین جمع ہوں، ایک دوسرے کو تذکر دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، سمجھائیں، پیار و محبت کریں۔ توجہ رکھیے گا عزیزانِ گرامی، پیار و محبت کے ذریعے سے۔ لہذا یہ اجتماعی اور سوشل لیول پر امام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ جاؤ، صبر کرو۔ لیکن یہ صبر گھر میں بیٹھ کے نہیں، واٹس اپ پہ میسج کر کے نہیں، ایک دوسرے کو ٹیگ کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو جمع کر کے، مذاکرہ کر کے، مباحثہ کر کے، ایک دوسرے کی توجہات کو مبذول کر کے، ایک دوسرے کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو تاکہ تم اپنے زمانے کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر سکو۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب تشیع کے درمیان پیار و محبت ہوگا، رواداری ہوگی، تحمل ہوگا، برداشت ہوگا، ٹالرنس ہوگی۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشیع کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف شوشے اپنائے گئے ہیں، مختلف یوں کہوں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، پھلجڑیاں جلائی جا رہی ہیں۔ پھلجڑی ہوتی ہے نا، پھلجڑی شب برات میں بچے جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن بھی کوشش کرے پھلجڑی جلاتے ہیں، تشیع مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ یہ تشیع ایسے ختم ہونے والی نہیں، جب تک فقہ مجتہدین موجود ہیں، خادمان دین و شریعت و عزاداری موجود ہیں، ذاکرین اور علماء موجود ہیں، وہ یہ اپنی آرزو اپنی قبر میں لے کے جائیں گے۔ ابھی ہم کہنا صابر و عدوکم، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو۔ ایک وقت تھا کہ کبھی خمینی آخوئی کو لڑانے کی کوشش کی گئی، ایک وقت تھا قائد شہید کو اور دوسری قیادت کے دعوے داروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، ایک وقت آیا کسی اور طریقے سے نامادی اور ماتمیوں کو لڑانے کے لیے شوشے چھوڑے گئے، ایک وقت آیا مقصر اور غالی کے عنوان سے کوششیں کی گئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غالی موجود نہیں ہے، مقصر موجود نہیں ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے موجود نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دور میں جتنے بھی انحرافات سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ اس میں میں نے تحقیق کی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا، آئمہ تحریر نے اپنی زندگی میں جن منحرف افکار و نظریات کو مات دی، شکست دی، دفن کر دیا، آج وہی نظریات اسی ممبر سے یا امامہ لگا کر یا ٹوپی شیروانی پہن کر، دونوں صورتوں میں، میں کوئی ایک کی طرف نہیں، وہی منحرف نظریات جن کو قتل کر دیا تھا ائمہ نے، دفن کر دیا تھا، آج تشیع کے لباس میں ممبر سے علم حضرت عباس کے سائے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امام زمانہ کا مقابلہ کیا جائے۔ مرجعہ، عقیدہ رکھ لو، عمل کافی نہیں ہے، آج بیان کیا جا رہا ہے۔ مفوضہ، خدا نے اپنے اختیارات اہل بیت کو دے دیے، وہ فارغ ہو کے عزل معطل کی طرح نعوذ باللہ بیٹھ گیا ہے، اور اسی جیسے دوسرے عقائد۔ اب میں اگر عقیدے میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت فہرست اس کی طویل ہے۔ ائمہ نے جن نظریات کو دفن کیا تھا وہی نظریات آج امامے پہن کر افراد، کیونکہ امامہ مقدس تھا نا، امامے کا احترام تھا، اب کا کیا کریں، کہا کہ اب دو چار کو جی بناؤ، میک اپ کرو اور ان کو امامہ پہنا کر کیا کرو، فیٹ کر دو۔ یعنی کہ غالی نہیں، غالی ہیں، لیکن ہر ایک پہ غالی کا ٹیگ مت لگائیں، یہ نقصان ہے ہمارا۔ لوگ کھڑے، یہ فلاں غالی، مثال کے طور پر ابھی میں پنجاب گیا، وہاں پہ میں نے جب دیکھا تو شاد ثالثہ کا بہت زیادہ زور و شور ہے. ممکن ہے کہ وہ بہک گیا ہو آپ کا شیعہ بھائی, لیکن فوراً سے نہیں کہ یہ غالی ہے. نہیں, ضروری کہ وہ غالی ہو, ہو سکتا ہے بہت دیندار ہو, نماز پڑھنے والا ہو, اس تک جو تفہیم پہنچی ہے دین کی, معنی پہنچا ہے, وہ یہ پہنچا کہ وہ شاد ثالثہ پڑھے. ٹھیک ہے, ہماری نظر میں اس کی نماز باطل ہے, اس کے فقہی احکامات ہیں, عقلی احکامات ہیں, دلائل ہیں, براہین ہیں, گفتگو ہے, نکات ہیں, سب کی چیزیں موجود ہیں, اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن فوراً سے غالی کا ہتھوڑا اٹھا کر اس کے سر پہ ٹھوکنا شروع کر دیں, وہ اگر ہوگا بھی نہیں تو آپ کی چڑ میں ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ بدگمانی بہت بری چیز ہے, بدگمانی نہ کریں. یہ بدگمانیاں گھروں میں ہوتی ہیں, باپ بیٹے میں ہوتی ہیں, اولاد میں ہوتی ہیں, بیوی بی میں ہوتی ہیں, خادمہ کے لیے بدگمانیاں ہوتی ہیں, سوئے زن ہوتا ہے, برے خیالات ہوتے ہیں, اس نے چوری کی ہوگی, اس نے یہ کیا ہوگا, اس نے وہ کیا ہوگا. یہ بدگمانیاں مؤثر ہوتی ہیں سامنے والے کے ذہن و قلب پر, اور وہ کہتا ہے جب میں نے کچھ نہیں کیا تو اتنے بدگمان ہیں, لہذا اب وہ اکڑ میں آ کر وہ کام کرنے لگتا ہے. لہذا یہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے ایک شخص شہادت ثالثہ پڑھتا ہو, ٹھیک ہے کہ اس کی نماز باطل ہے, بالکل واضح, اس میں کوئی دو ٹوک فیصلہ ہے, دو رائے نہیں ہیں. اپنی مرضی سے ہر جگہ اضافہ کر لینا, خدا اور نبی اور امام کو نماز سکھانا, یہ قطعاً درست نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم فوراً سے ٹیگ نہ لگائیں گے تو غالی ہے, تو مقصر ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. نہیں, یہ انتہائی غلطی ہے, اور یہ غلطی مسلسل ہو رہی ہے, بڑے بڑے علماء کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک سلسلہ شروع ہوا بہت سی کانفرنسز کا کہ جس میں کہا گیا کہ جناب ہم تشیع کی حقیقت کو بیان کریں. بہت اچھا, علماء کا فرض ہے, ذاکرین کا فرض ہے کہ وہ تشیع کی حقیقت صورت کو بیان کریں, لیکن ایک مناسب طریقے سے. یا جو لوگ علی بن ولی اللہ کا کیس لے کے کورٹ میں پہنچے, یہ قطعاً درست نہیں تھا. یا اب ولایت کنونشن کے عنوان سے ایک تحریک اٹھی ہے کہ جناب اس مہینے جو ہے وہ ولایت کے عنوان سے حقائق کو بیان کی جائے. حقائق کو ضرور بیان ہونا چاہیے, بیان ہونا چاہیے, حقیقت کو بیان ہونا چاہیے, غالی کی تعریف بیان ہونی چاہیے, مقصر کی تعریف بیان ہونی چاہیے, حقیقت کھل کے سامنے آئے. لیکن جو روش اپنائی جا رہی ہے یہ انتہائی غلط ہے. یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کا نتیجہ دے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں دے گی. اس وقت ضرورت یہ ہے تشیع کو, رواداری کی, تحمل کی, برداشت کی, کہ ہم انتہائی سمجھداری کے ساتھ, ذکاوت و ذہانت و فراست کے ساتھ اپنے عمل کو پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور اقدامات کریں. اس لیے کہ اب تشیع اتنی متحمل نہیں ہو سکتی تقسیم کی. اگر آپ کو واقعی بیان کرنا ہے, بیان کیجئے, عقائد بیان کیجئے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جتنے افراد, دیکھیے یاد رکھیے گا, اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی کچھ افراد کی طرف سے لاہور میں, اس میں جتنے بھی نامور افراد تھے کسی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی. کوئی بڑا نام ان کی پشت پناہی کے لیے وہاں پہ موجود رہنے, وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ان کی جو منصوبہ بندی تھی وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی اور زمین بوس ہو کے رہ گئی. سب افراد غالی نہیں ہیں, سب افراد مقصر نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈے کی دھول نے جو فضا کو مقدر کر دیا ہے, یہ فتنے نے جو فضا کو مقدر کر دیا ہے, اس کو تھوڑا سا نیچے بیٹھنے دیں. یہاں پر عمار صفت افراد کی ضرورت ہے. وہ ذہانت و ذکاوت جو عمار یاسر کے پاس تھی جنگ صفین میں, وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کس طرح اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. جتنا ہو سکے تشیع کو مضبوط کریں, ایک. دو, دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے افراد کو اپنے قریب کر سکتے ہیں ہم قریب کریں. ہم جب مسیحیوں سے اتحاد کی بات کرتے ہیں, اہل کتاب سے اتحاد کی بات کرتے ہیں, کس بنیاد پر؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اہل کتاب سے اتحاد کس بات پر ہے؟ خدا, کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ایک نبی کو جو 124,000 انبیاء میں سے گزرا ہے, اس ایک نبی کی امت میں سے ہیں. عیسائی دوسرے نبی کی امت میں سے ہیں, لیکن ہم ان سے اتحاد کرتے ہیں. ان سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے تعالو, جمع ہو جاؤ, ایک نقطے پہ آ جاؤ. ہم اہل سنت سے اتحاد کرتے ہیں کہ وہ مولا کی ولایت کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں، اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں جس صورت میں بھی، تو پھر ہم اس شیعہ کو کیوں نظر انداز کر دیں جو دشمن کی پالیسی کے تحت، سازش کے تحت، جس کے ذہن کو انحرافات سے بھر دیا گیا، اور ہم یہ کہتے ہیں تو غالی ہے، تو مقصر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اور یہ کہہ کر اس کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ وہ 100% ان کے کورٹ میں چلا جائے؟ ہرگز نہیں. یہ اقدام کسی بھی صورت میں درست و منطقی و جائز نہیں ہوگا. لہذا ایسے ولایت کنونشن ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عقائد کو بیان کیجئے، لیکن جو روش اپنائی جا رہی ہے، جو تند روی اپنائی جا رہی ہے، جو سختی کا مزاج اپنایا گیا ہے، اجان گرامی، یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم تشیع کو مزید تقسیم کریں. میرے پاس بھی فون آیا کہ آپ اس کی حمایت کیجئے. میں نے کہا مجھے فی الجملہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو روش اپنائی جا رہی ہے اس میں مسئلہ ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم کا سبب بنے گا. لہذا اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ جتنے افراد کو، جتنے علماء کو، جتنے نوکانوں کو، جتنے ٹرسٹیز کو ہم ولایت علی کے مرکز میں جمع کر سکتے ہیں کریں، جتنا ہو سکے، جتنے ان جو مغرض افراد ہیں، جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، جن کو ہمیں تنہا کرنا چاہیے، جتنا ہم انہیں تنہا کر سکتے ہیں کریں. اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب رفق و مدارا و تحمل و برداشت اور ٹالرنس ہماری زندگی میں ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام کہہ رہے صابروا اتوبکم، اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناؤ، مل کر ناکام بناؤ. یہ کب مل کے ہو؟ دھڑے بندی کر کے، ٹیگ لگا کر، عنوانات دے کر، خطابات دے کر، ہرگز نہیں. جتنا ہو سکے نوجوانوں کو، علماء کو، ذاکرین کو، الحمدللہ یہ کام کراچی میں ہو چکا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں، ابھی میں گلگت گیا تھا، وہاں پر میں نے اس کام کو پہنچایا، اس پیغام کو، ابھی پھر ملتان اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں گیا، وہاں پہ اس پیغام کو پہنچایا اور اس کا استقبال ہوا. جس طرح علامہ عباس کملی مرحوم، خدا ان کی مرضی فرمائے، ان کی کوششیں تھیں ایک ضابطہ اخلاق بنا، اس ضابطہ اخلاق کو پھر دوسرے علماء و ذاکرین تک بھیجا گیا، اور اب نوجوان جو ہیں وہ از خود ذاکرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کام جو علماء کو کرنا چاہیے تھا وہ آج قوم کے نوجوان کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے ہم اتحاد و وحدت کا مظاہرہ کریں اور ان مغرض افراد کو جو دشمن کے اعلی کار ہیں، ان کو گماشتے ہیں، ان کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں، ان کو تنہا کریں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم متحد ہوں. اب امام نے کہا اصبروا علی اداء الفرائض، صابروا عدوکم ورابطوا رابطہ برقرار. کس سے رابطہ برقرار کرو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں امام کتنے سال بعد دیکھ رہا ہے. پانچویں امام 57 ہجری میں جنم لے رہے ہیں. چلیں جناب 100 ہجری میں آپ کا یہ قول بالفرض اگر تصور کیا جائے، 100 ہجری میں آپ نے، 100 ہجری کہاں اور امام کی غیبت کہاں؟ فرمایا رابطو امامکم المنتظر، اپنے منتظر امام سے جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس سے رابطہ برقرار کرو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امام کی سیرت ہے کہ امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. یعنی کہاں امام کا دور اور کہاں امام زمانہ کی غیبت، اور پھر پورا عرصہ یہ، چونکہ امام دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تمہیں ولایت سے وابستگی چاہیے، ولایت محور اتحاد و زندگی ہونا چاہیے. صرف دو تین قول امام کے نقل کروں گا کہ جو تحمل و برداشت اور بھائی چارگی پر ہیں، چونکہ گفتگو اس نہج پہ آ گئی ہے، اور بھی اقوال میں یہاں پہ لکھ کے لایا تھا لیکن وہ سب ذکر نہیں کروں گا. فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، خدا رفیق ہے، مدارا کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے، دوستی کرنے والا ہے، تمہارے حالات کو دیکھ کر تم سے برتاؤ کرنے والا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم بھی اس صفت کے حامل بن جاؤ. خدا رفیق ہے. رفیق کیسے کہتے ہیں؟ رفیق اردو میں دوست کو کہا جاتا ہے، لیکن دوست کا معنی نہیں بنتا. دوست سے بالکل آگے بڑھ کر ایک اور معنی ہے رفاقت کا، رفاقت کا جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، صحیح جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ساتھ ہونا صرف کچھ خاص کنڈیشنز میں نہیں ہے۔ رفاقت کا معنی یہ ہے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، اس کی دوستی کی چھاؤں تم پر دونوں حالات میں سایہ پھیل رہے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں، جب تک دوست اچھا ہے ہم بھی اچھے ہیں، وہ برا ہو گیا آپ بھی منہ موڑ لیتے ہیں، پیسہ اس کی جیب میں ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دنیا کو اصول یہی ہے، پیسہ کم ہو گیا کیا ہوا، دنیا منہ موڑ لیتی ہے۔ نہیں، یہ رفاقت نہیں، یہ مدارہ نہیں ہے، یہ خیال رکھنا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا اچھے ہو یا برے، مثبت ہو یا منفی، اس کی رفاقت کی چھاؤں تم پہ سایہ فگن رہے گی۔ ان اللہ رفیق، امام فرما اللہ رفیق ہے، مدارہ کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے۔ یہی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ٹوٹی بوٹی لنگڑی لولی، خدا اس کو رفاقت کے اندر قبول کر لیتا ہے۔ اگر اسی کہتے ہیں عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدل، اے خدا اپنے عدل کی ڈنڈی تے ہمیں مت ہانکنا، جہاں خدا نے عدل کا سلوک کیا کوئی نہیں بچے گا، اے خدا ہم سے اپنے فضل اور رحمت و کرم کا سلوک کرنا۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں یحب الرفق، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی صفت کو اپناؤ، پیار و محبت کرو، بھائی چارگی لے کر آؤ، خیال کرو ایک دوسرے کا۔ آپ محفل میں جاتے ہیں، کسی کا کالر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ بغیر اس سے پوچھے اس کے کالر کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے کوٹ پہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے بغیر پوچھے آپ اس کے کوٹ کا دھبا ہٹا دیتے ہیں، اس کے جسم پہ کوئی حشرہ چڑھ جاتا ہے بغیر پوچھے سے اجازت لیے کیا کرتا ہے، اس کے حشرے جس کے جسم پہ حشرہ چڑھ گیا، کیڑا چڑھ گیا، اسے ہٹا دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ بہت سارے، یہ بھی رفاقت کا معنی ہے، لیکن رفاقت مادی امور میں نہ ہو بلکہ معنوی امور میں ہو، دنیاوی امور میں اس کا ہاتھ تھام ہو۔ اگر وہ، اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ مومن کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے، جیسے ایک مومن اوپر ہوتا ہے سیڑھی کے اوپر والے درجے پر، نچلا والا مومن جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو اوپر والا مومن چلا نہیں جاتا بلکہ پیچھے آنے کہوں نیچے رہ جانے والے مومن کا ہاتھ تھام کر اپنی سیڑھی کی منزل پر لے کے آتا ہے، خود آگے قدم بڑھاتا ہے، پھر اپنے دوست کا اور اپنے مومن بھائی کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنی منزل پر لے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور معراج کے سفر طے کرتا ہے۔ یہ ہے رفاقت، یہ ہے رفاقت، مادی امور میں نہیں، صرف دنیاوی امور میں نہیں بلکہ حقیقی طور پر معنوی امور میں۔ فرمایا وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعِنْفِ، کہ وہ اس مدارہ کرنے پر تم کو وہ دے گا جو سختی کرنے پر نہیں دے گا۔ جتنا پیار و محبت تشیع کے درمیان ہو، جتنا خلوص سے، پیار سے، محبت سے، ایک ایسے ہی دوست سے جو علماء مشدین کو گالی دیتے تھے، بہت زیادہ برا کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ میرے ان سے الگ سے الگ ہو گئی، میں نے پیار محبت سے ان کو اس بات پہ کہانی کہ میں کہ ٹھیک ہے آپ کے نظریے آپ کے ساتھ، میرے نظریے میرے ساتھ، لیکن پیار محبت سے تو پیش آئیں نا، الفاظ تو اچھے استعمال کریں نا، سلام تو کریں نا، یاری مدد بعد میں کہ سلام تو سنت ہے نا، یاری مدد بھی کہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ آ گئے، یہ ان کا قول تھا۔ یہ جو آپ لوگ یعنی ہم سب جتنے بھی امامے والے ہیں، مولوی ہوں یا مولویوں کے بیچ چلنے والے افراد، یہ آپ لوگ جو ٹیگ لگا دیتے ہیں نا غالی مقصر کا، یہ فلاں فلاں کا، حالانکہ میں تو غالی نہیں ہوں، میں تو غلو نہیں کرتا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے میں تقلید کو نہیں مانتا، میں ایسے کو نہیں مانتا، میں فلاں مشتد کو نہیں مانتا، میں غالی تو نہیں ہوں، آپ مجھے غالی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، یہ ہماری غلطی ہے، اس کو میں نے اسی مجلس میں بیان کیا۔ رفاقت ہو، اب یہ رفاقت کیا ہے؟ وہ مجلس میں آ کے مجھ سے ملے، وعدہ کیا، مولانا آپ میرے پاس آئیے، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے گھر آ کے چائے پیوں گا میں۔ دیکھیں یہی رفاقت ہے، یہی محبت ہے کہ میں کسی کو متاثر کر سکوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست کروں، ان کو اپنے ساتھ اپنا ہم عقیدہ بنا لوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے عقیدے میں طاقت ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ ما قسم لہ الرفق قسم لہ الایمان، جس کو رفاقت مل جائے، مدارہ مل جائے، ٹالرنس مل جائے، تحمل مل جائے، برداشت مل جائے، دوسرے کا خیال رکھنا مل جائے، امام کہنا اس کو ایمان مل گیا، ایمان مل گیا، یعنی ہم جو ایمان کی تلاش میں ہیں، ایمان کہیں اور نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، کسی کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ایمان ہے، کسی کے عقیدے کو درست کرنا ایمان ہے، پیار و محبت تشیع میں پیدا کرنا ایمان ہے۔ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امام کے اقوال میں کئی اقوال ایسے ہیں جو اس رفاقت و مدارہ پر موجود ہیں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ما حسنت الدنیا الا صلۃ الاخوان والمعارف، دنیا میں نیکی کو پا نہیں سکتے تم. امام کہہ رہے ہیں دنیا میں نیکی کو نہیں پا سکتے, مگر یہ کہ تم بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اہل ایمانی کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. توجہ کیجیے گا, اچھا برتاؤ کرو. بس اس سے زیادہ میں مزاحم نہیں ہوں گا. امام کہہ رہے ہیں رفاقت, مدارا, ٹالرنس, برداشت, تحمل, جگہ بناؤ دلوں میں. تشیع ہمیشہ سے معروف ہے نرم زمین کی مانند ہے, جگہ بناتی ہے. ہاں, تشیع کا جو صلابت کا چہرہ ہے, قاطعیت کا چہرہ ہے, جہاد کا چہرہ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہر جگہ جہاد کی تلوار اور غلو و تقصیر اور انحراف اور ایم آئی سکس کا ایجنٹ بنا دینا اور امریکہ اسرائیل کا دلال بنا دینا, یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے, کسی صورت مناسب نہیں ہے. اور اب بڑے بڑے علماء یہ پیغام دے رہے ہیں, تمام علماء نے, ہم نے مل کے جمع ہوئے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نہج پر, اس محرم میں یہ کام کرنا چاہیے کہ دلوں کو قریب کریں, تالیف قلوب کریں, قریب لائیں, تاکہ تشیع مضبوط ہو سکے ولایت کے عنوان پر. ولایت کے عنوان پر جمع تو ہوں, پھر ہاں ٹھیک ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, میرا عقیدہ کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. چونکہ آنے میں کوئی 15 منٹ کی تاخیر ہوئی, جس کی وجہ سے مجلس بھی تاخیر سے شروع ہوئی ہماری, اور تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے. اور آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ جو ہے اتنی سخت باتیں قبول بھی کر لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. ارادہ نہیں تھا کہ اتنے گفتگو کروں گا, لیکن یہ چونکہ اہم موضوع تھا, لہٰذا چاہتا تھا کہ امام کی سیرت کے عنوان سے اس کو پیش کیا جائے. امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں جو آپ کے ذہن و قلب تک میں نے پہنچائی ہیں, اگر آپ کو اچھی لگیں اور آپ کو منطقی لگیں تو آپ اس کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو, بہرحال ابھی تو وقت نہیں ہے, انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے تو میں حاضر خدمت ہوں, تاکہ اگر کوئی سوال ہو تو شکریہ. امام باقر علیہ السلام ایک ایسے دور میں زندگی گزاری کہ ایک طرف واقعہ کربلا کی یاد امام کے ذہن میں موجود ہے, امام چشم دین گواہ ہے. 4 سال کا سن لکھا گیا ہے امام کا, اور بعض تاریخوں میں امام نے کئی واقعات کو نقل کیا ہے کہ کربلا میں ایسا ہوا, اسیران کربلا کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے. اور یقیناً جب مدینے پہنچے ہوں گے بابا کے ساتھ, وہ منظر آپ کو یاد ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے بچپنے کے واقعات جو معمولاً بچوں کو یاد نہیں رہتے, وہ مجھے آج تک یاد ہیں. کہ میرے اعزہ اقربا حیران ہوتے ہیں کہ تم بہت چھوٹے تھے اور تمہیں وہ واقعات اور وہ تمام جزئیات یاد ہیں. تو میں تعجب نہیں کرتا. امام جو شروع ہی سے امام کے زیر تربیت رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سال کا سن ہو اور امام کربلا کے واقعات کو بھول جائے. جب بھی عاشور آتی تھی امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. کیوں؟ کربلا کی یاد, حسین کی یاد. اور پھر امام کے کئی اقدامات ہیں جو آپ نے میدان منا میں عزاداری کے عنوان سے فرمائے ہیں, کہ چونکہ مومنین آتے ہیں, شیعہ آتے ہیں, اہل ایمان آتے ہیں, تو اہل بیت کا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام سے جب جہاں جتنا ہوا امام نے مظلومیت اہل بیت کو آشکار کیا ہے. میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میں کوشش یہ ہوتی کہ میں مدلل مصائب و مسترد مصائب پڑھوں. لیکن امام باقر کی زندگی میں ایک مظلومیت ہے, ایک معصومیت ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام کو کھل کے موقع نہیں مل سکا امام حسین کے قاتلوں کے خلاف کچھ کرنے کا۔ امام سجاد 35 سال گریہ کیا، اور یہ گریہ ایسا تھا کہ جب امام کی شہادت ہو گئی تو امام کو جو اونٹ جس پہ امام نے 25 حج کیے تھے، توجہ کیجیے 25 حج کیے تھے، اور جس کو ایک تازیانہ نہیں مارا تھا، وہ رسی توڑا کر جاتا ہے اور جنت البقیع میں امام سجاد کی قبر پہ سر رکھ دیتا ہے۔ صحابی آ کے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے بابا کا اونٹ جو ہے رسی توڑا کے بھاگ گیا، کہ جنت البقیع میں ہوگا اسے لے آؤ، جنت البقیع میں ہوگا اسے لے آؤ۔ اب امام کے حکم گئے لوگ، جنت البقیع گئے، وہی موجود، اسے لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یا کچھ عرصے بعد وہ رسی توڑتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، امام کہتے ہیں جاؤ اسے جنت البقیع سے لے آؤ، وہ اپنے امام کی قبر پر سر رکھ کے رونا چاہتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ اونٹ تھا جس میں امام نے حج کیے لیکن ایک تازیانہ نہیں مارا۔ تصور کیجئے امام سجاد کے دل کا کہ وہ امام جس نے اونٹ پر ایک تازیانہ نہ مارا ہو، جب اسیران کربلا کے بچوں پہ تازیانے لگائے جاتے ہوں گے، امام کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ جب تین مرتبہ ایسا ہوا، امام نے کہا چھوڑ دو اس کو، اس کے مالک کے پاس جانے دو، یہاں تک کہ اونٹ رو رو کے مر گیا۔ میں کوئی امام سجاد، ارے اس بابا کے لیے اللہ اکبر کہ جس نے اپنے اونٹ کو ایک تازیانہ نہ مارا ہو، امام سجاد اس چھوٹے سے دن میں دیکھتے ہوں گے، کبھی رقیہ کو تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی سکینہ کو تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی بیویوں کو تماچے لگائے جاتے ہیں، امام سجاد کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ بس عزادار و آخری وقت آیا، امام کو زہر دیا، امام نے ایک دفعہ امام صادق کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے راز امامت ودیت کیے اور کہا بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن دینا، اور مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر، ارے امام یہ وصیت کیوں کی آپ نے؟ شاید امام یہ کہنا چاہتے ہو، ارے 35 سال میں نے بابا کو روتے دیکھا ہے، ارے 35 سال کا گریہ دیکھا ہے، 35 سال کا ماتم دیکھا ہے، ارے چاہتا ہوں ارے میری قبر بنے تو میرے بابا کے برابر میں بنے۔ اجرکم اللہ، بس ادادارو، امام نے راز امامت ودیت کیے، انا للہ و انا الیہ کی صدائیں، الیہ راجعون کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک دفعہ کوہرام بپا ہو گیا، ارے جسے رسول اللہ نے سلام کہا تھا وہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ آؤ مسلمان آؤ، ارے کے شاگردوں کی قطاریں لگ گئیں، چاہنے والے آ گئے، ارے تانتا بن گیا، ارے کیوں تانتا بن گیا، ارے امام کا جنازہ اٹھے گا، ارے شان سے اٹھے گا، ارے ہم بھی کاندھا دیں گے فرزند رسول کے لاشے کو۔ میں ہاتھ جوڑ کے ہوں، امام صادق بہت خوش نصیب ہو تم، اس لیے کہ بابا کے جنازے میں اتنے جانے والے، ارے اتنے عاشق، ارے اتنے خدمت گزار، ارے آپ کے بابا کو غسل و کفن ملا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا، ارے لوگوں کا سمندر تھا، ارے جنت البقیع میں دفن کیا۔ امام خوش نصیب ہو، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا ہوگا، مندے کفن کھولے ہوں گے، زیارت کی ہوگی، مگر مولا ذرا کربلا آ جانا، ارے ایک سید سجاد ہوگا، ایک بیمار ہوگا، ارے بابا کو دفنائے گا، ارے کفن کہاں تھا جو مندے کفن کھولتا، ارے سر اقدس کہاں تھا جو دیدار کرتا۔